مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسالة ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 8، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 12ویں شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں، مدنی مذاکرہ ہے اور ساتھ ہی بزریہ اوبی وین، ٹھنڈیانی روڈ، کاٹھوال، خیبر پختونخوا، پاک ہزاروی کا بھی نام، پاک بستامی کا بھی نام، منڈی، یزمان، ضلع بہاور پور، پنجاب، پاکستان۔ یہ 2 مقامات ہمارے ساتھ اوبی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آپ نے آج دوپہر کے مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کی، اس پر میں اسلامی بھائی سوال بات کرتے ہیں کہ کیا باپا کی طبیعت خراب تھی، ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟
دوپہر کے مدنی مذاکرہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل، عصر کے بعد۔ عصر کے بعد ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ میں نے شرکت نہیں کی، تو یار ضعف، بچپن میں وہ شعر صلاۃ السلام ایک پڑھا جاتا تھا، اب وہ پورا تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کے آخری الفاظ یہ تھے، آ گیا ہے ضعف پیری للہ کی جے دستگیری، یا نبی سلام علیکا، یہ پڑھا جاتا تھا تو اس جب بالکل نہ سمجھتے اس وقت تو پلے نہیں پڑتا تھا، اور زوفے کو زوک کے پیری پڑھتے تھے، بلکہ جھوک کے پیری وہ پڑھتے تھے لوگ۔ پھر جب میں تھوڑا وہ سمجھدار تو خیر اب بھی نہیں ہوا ہوں، تو پھر پتا چلا کہ وہ زوفے پیری، زورف پیری کے معنی کون بتائے گا؟ مدنی شخصیات بتائیں گی، یہ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ آ گیا ہے زورف پیری للہ کیجے دستگیری، یہ ہے بارگاہ رسالت میں عرض ہے، اس کے معنی کون سمجھائے گا؟
چند ہاتھ ہیں نیچے،
اب وہ بھی صحیح سمجھا پاتے ہیں کہ نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائک ذرا منہ پہ رکھ کے. اچھا پیچھے سے آ رہی ہے بغیر مائک کے آ رہی ہے.
جی باپا بڑھا ضعف پیری کا مطلب ہے بڑھاپے کی کمزوری, یعنی یا رسول اللہ بڑھاپے کی کمزوری آ چکی ہے.
سبحان اللہ. تو اندر سے جواب مل گیا مدنی شخصیات نے دیا شاید, ہے نا؟ ماشاء اللہ جواب درست ہے. ضعف یعنی پیرانہ سالی, یعنی کہ بڑھاپا. ضعف پیری یعنی کہ بڑھاپے کی کمزوری. ضعف مانے کمزوری, پیری مانے بڑھاپا. نے پیر کے لفظی معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہمارے عرف میں پیر جو ہے وہ مرشد کو بولتے ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ جوان بھی اس حساب سے پیر بن سکتا ہے مرشد کے حساب سے. اور اگر لغوی معنی کے اعتبار سے پیر بننا ہے تو بوڑھا بننا پڑے گا, بوڑھا ہونا پڑے گا. تو آ گیا ہے زور سے پیری, یا رسول اللہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں. اور بوڑھا بھی ایسا کہ کمزوری والا بوڑھا, کمزور بوڑھا ہو چکا ہوں. للہ کیجئے دست گیری, خدا را میرا ہاتھ پکڑ لیجئے, میں گر نہ جاؤں, میں مجھے سنبھال لیجئے. تو اب یہ کہ کمزوری کچھ آج زیادہ میں نے محسوس کی. اب خطبہ بھی پڑھنے کے لیے میرے سے یار وہ جو ممبر ہے کھڑا رہنا آزمائش ہے. کبھی کبھی سر ڈر لگتا کہ کہیں گروں نہیں. تو آج تو پہلے سے ہی میں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر میں اشارہ کروں تو پھر امام صاحب فرما دیں خطبہ. اب میں گروں اس کے بعد اپنے احتیاطیں شروع کریں. تو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو بس یہ وجہ تھی, اور کوئی نئے مرض کی آمد نہیں تھی. بڑھاپا یہ خود بیماری ہے, تو چلتا رہتا ہے. بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے نرم گرم اس کی طبیعت رہتی ہے. تو اس کو لوگوں پہ اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے بلا ضرورت, کہیں شکایت نہ ہو جائے. شکایت ہوگی تو ثواب, بڑھاپا بھی تو مرض ہے نا. شکایت کے میں بلا ضرورت بلا حاجت اس کا اپنے امراض کا تذکرہ نہ کیا جائے. انسب یہی ہے, فضیلت بھی اسی کی ہے کہ ایک بار بھی شکایت کر دی تو اس کا ثواب جو ہے نا, یعنی صبر, اب وہ صابر نہ رہا, صبر کا ثواب جاتا رہا. شکایت کی ایک بار بھی بلا ضرورت ڈاکٹر کو بتایا, یا کسی کو ضرورت پڑی تو بتایا, کسی نے پوچھا اس پر ظاہر کیا, وہ ایک الگ صورت ہے. یا تشویش دور کرنے کے لیے, جیسے کہ وہ ابھی سائی بھائی نے مجھے پرچی دی کہ وہ لوگوں نے, سائی بھائیوں نے اپنے اپنے طور پہ خبریں چلائی ہیں اس کی, کہ اب وہ سوشل میڈیا نا, تو اب اس میں کیا ہوگا, اپنوں کو تشویش ہوئی ہوگی, اہل محبت کو کہ ہے کیا ہو گیا, اور دشمنوں کو خوشیاں ہوئی ہوں گی. تو اے شیطان سن لے, الحمدللہ منہ میں زبان ہے. اللہ کی رحمت سے جب تک وہ چاہے گا میں مصطفیٰ کے گیت گاتا رہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب وہ کمزوری کی وجہ سے کبھی گیپ بھی ہو جاتا ہے, تو ویسے جوان بھی تو بیمار ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ شیطان خوش ہو جائے کہ یہ گیا, ابھی تو اللہ کی رحمت سے ہے. جب جانا تو سبھی کو جانا پڑے گا, موت تو شیطان کو بھی آئے گی, وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اور انشاءاللہ ہم غلامان مصطفیٰ آقا کے پیچھے پیچھے پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. تو آپ دعا بھی فرماتے رہیں کہ میرے اس میں ناغے نہ ہو. اب آج ناغا ہو گیا مدنی مذاکرے کا. اب مجھے اندازہ تھا کہ کھاؤں گا پیوں گا تو انشاءاللہ, اور پیٹرول ڈالیں گے گاڑی گیئر میں. تو کمزوری شام کو ہو جاتی ہے, بہت سو کو ہو جاتی ہوگی, تب بوڑھے آدمی کو زیادہ ہوتی ہوگی. بلڈ پریشر لو, نمک کی آدمی نکل جاتے ہیں گرمیاں, پسینے میں پیشاب میں نمک کی آت نکلتے ہیں, یوں کمزوری محسوس ہوتی ہے, آواز نکالنا مشکل ہو جاتا ہے شام کے وقت. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آزمائشیں میٹھی میٹھی ہیں, اتنے سارے غم خوار ہیں, ورنہ بیچارے مریض پڑے ہوتے ہیں پوچھتا بھی نہیں کوئی ان کو. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ میری آزمائش جو ہے یہ گیلے شکوے پر ابھارنے والی ہے بھی نہیں, اللہ کی رحمت ہے کہ بڑے غم خوار ہیں پوچھنے والے ہیں. جیسے کہ وہ دیکھو نا سوشل میڈیا پر بھی چلایا جنہوں نے, تو محبت میں ہی چلایا ہوگا بیچاروں نے یا نادانی میں چلایا ہوگا. یہ بھی ان ممکن ہے کہ خوشی میں بھی کسی نے آگے بڑھایا ہوگا. تو سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنا بھلا. تو موت تو برحق اب سب کو آنی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. نبیوں کو بھی موت ایک لمحے کے لیے, ایک وقت کے لیے, ایک آن کے لیے ان کو بھی آئی, کیونکہ یہ وعدہ ازلی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن نبی کا انتقال فرمانا, وفات پانا, یہ ہماری زندگیوں سے بھی بڑھ کر ہے, بہتر ہے. وہ ہمیں یہ مطلب روح, اب یہ کہ وہ کیا کیفیت ہے خدا بہتر جانے, موت آئی اور پھر مثل سابق زندہ ہیں. سوال,
آج ماربل شعبے وغیرہ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور ہفتہ وار اجتماع کے مجلس نے ان کو جمع کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں, جو اطلاع کے مطابق 133 مقام پر یہ دیکھ رہے ہیں. ان کا پہلا سوال,
اس وقت ہم ایک ماربل مائنس میں موجود ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو جہاں سے رزق عطا فرمائے. اب پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے کہ یہ اس طریقے کی مائن سے اس کے اندر یہ LD4 ہول کرتا ہے اور وارسا سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے, یہاں سے بلوک بن بن کے یہاں سے بکنے کے لیے جاتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ماربل مائنس کے اندر اگر کوئی ایسا بلوک یا پتھر آ جائے جس کے اندر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ابھر کر آ جائے, تو کیا ایسے پتھر کو مسجد میں فرش میں لگا سکتے ہیں نہیں, یا ان کو دیوار میں لگائیں گے یا فریمنگ کر کے لگائیں گے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
اس میں فوری طور پر نظر نہیں آتا نام مبارک جب تک اس کی پالش نہ کی جائے, جو میری مٹی عقل میں آ رہا ہے کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی جب فرش پہ لگ جائے گا یا دیوار پہ لگ جائے گا. اس وقت جب پالش ہوتی ہے نا اس وقت یہ نام نمایاں ہو جاتا ہے. اب جب واقعی اللہ نمایاں ہو گیا فرش پر, اب کون سا مسلمان یہ پسند کرے گا کہ اس کو اس پر پاؤں آئے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا ظاہر. تو اس کو احتیاط کے ساتھ نکال کر اس کو ادب کی جگہ فریم کرا لیں, یا اس کو دیوار میں لگا سکتے ہیں. دیوار میں لگانے میں حرج نہیں ہے, دیوار میں بھی بے ادبی کا اندیشہ اتنا نہیں ہوتا نا. دیوار میں نمایاں کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فریم کی جو لکڑی ہے یہ چاروں طرف اس کو باؤنڈری بنا لی جائے, اس کی چوکور, تو یہ نمایاں ہو جائے گا کہ اس میں اللہ کا نام ہے یا اس میں محمد ہے, یعنی لفظ محمد ہے, یہ نمایاں ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, ہونا نمایاں چاہیے. یہ بعض اوقات عیسائی بھائی جو ہے نا کھینچ کھانچ کے یہ وہ نام بنا دیتے ہیں, ادھر سے تھوڑا چھپائیں گے, ادھر سے کھینچیں گے, دیکھو غور سے دیکھو. اب یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ بھی واضح محمد, ادھر جیسے کہ دال بن رہا ہے لیکن وہ اس کو ذرا دکھائیں,
دوبارہ دکھائی,
یہ کھینچ کے یہاں گیپ ہے نا, تو یہ میم ہا, اب اگر اس کو میم تصور کرتے ہیں تو پھر یہ میم بس محم ہے. اب اس چھوٹے سے وہ لکیر کو اب دال میں ہم نے شمار کر لیا اتنی دور سے, یوں بن گیا یہ محمد. تو یہ کھینچ کھانچ کر ہوا, تو یہ اس میں محمد نہیں ہے, واضح نہیں ہے یہ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب پورا واضح ہو نا تو وہ اس کا اپنا, یہ اللہ, یہ ایک رسم الخط ہے, اس کے مطابق یہ الف مل جاتا ہے. ایسا رسم الخط شاید کوفی رسم الخط ہے شاید. تو یہ تو اللہ ہونا یوں سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس میں بھی یوں اور پھر یہ اوپر بل چلا گیا.
کیا تھوڑا نیچے یہاں دیکھیں,
تھوڑا یہ نیچے ہوتا اور پھر یہ لفظ اللہ سے کافی مشابہ ہے, یہاں سے بل کھا رہا ہے نا تھوڑا یہ یوں.
اور یہ دیکھیں یہ بل کھا کے ہاج نا یوں پر اوپر جا کے,
اور وہ بھی جو الف ہے نا وہ غالباً یوں گول گھومتا نہیں ہے اس رسم الخط میں, تھوڑا یوں جا رہا ہے. یعنی میرا گمان ہے وہ اس طرح ہے.
تو یہ لام مانا جائے گا,
یعنی
دو لام یہ بیچ میں دیکھو کم ہے نا
غالباً. یہ ایک رسم الخط ہے اللہ کا.
آپ نے جو لکھا ہے اس میں لام بالکل اوپر تک ہے الف کی سیدھ میں اور ہا کی سیدھ میں, جو کہ وہاں لام
پورا. چلو لام تو تھوڑا اونچا نیچا ہو جاتا ہے, واضح نہیں ہو رہا. قلم تو کالا ہی ہے, واضح نہیں ہو رہا. سر جو مجھے یاد پڑتا ہے ایسا رسم الخط ہے ایک, آپ لوگوں کو معلوم ہے نا ایسا رسم الخط اللہ کا, کہ الف مل جاتا ہے ادھر سے ہاتھ تو ملا ہوا ہوتا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم, صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہند گجرات لوناواڑا سے شاہد اشرفی عطاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں قبرستان میں پرانی قبروں پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے, کم و بیش 12 سے 15 فٹ مٹی ڈالی ہے. اب وہاں نئی قبریں بن سکتی ہے یا اس نیچے جو قبر ہے اس کے اوپر نئی قبریں بنا سکتے ہیں جو کہ 12 سے 15 فٹ مٹی اس پہ ڈال دی گئی ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے.
12 فٹ ہو یا 112 فٹ ہو, اگر نیچے قبریں ہیں تو وہ بھی اوپر جتنا بھی مٹی چڑھی وہ قبر ہی ہے, اس پر دوسری قبر نہیں بن سکتی, اس کو کھود نہیں سکتے. ہاں اگر قبروں کے ارد گرد ستون ہے, کوئی بھی ستون قبر پر نہیں ہے اور اوپر اس طرح کی چھت بن گئی اور وہ اتنی مطلب انہیں گہری ہے کہ اس پر قبر بن سکتی ہے, اتنی گہری ہو, پہاڑ پر جیسے قبر بنتی ہے. ہاں وہ چلنے پھرنے کا تو پھر اجازت ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اگر یہ 12-15 فٹ آپ نے مٹی ڈالی ہے قبروں پر تو اس پر دوسری قبر نہیں بن سکتی.
لیکن بابا یہ مٹی اس طرح ڈالنا بھی درست ہوگا نہیں ہوگا؟ یعنی بلا وجہ قبر کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دینا 12-15 فٹ کی مٹی بغیر کسی وجہ کے,
یہ ہو سکتا ہے ڈالی اسی لیے ہوگی کہ وہ قبرستان کی ایک تہ پوری ہو گئی دوسری تہ بن گئی, تو یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. وہ چلنے پھرنے کے تعلق سے یہ قبر تو اوپر نہیں بن سکتی, اس کے قبر پر قبر بنانے کی اجازتوں کی صورتیں بہت بعد میں آتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
محمد عباس ستاری میرے اہل سنت دامت برکات ملے کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کس جگہ پہ ہے؟
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 57 سن ہجری کے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو 66 سال کی عمر میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. ان کا مزار مبارک جو ہے نا وہ جنت البقیع میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا نام احسان عطاری ہے، میں نوروے کے شہر اوسلو سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں جو سورہ کی اور آیات مبارکہ کی ترتیب دی گئی ہے، کیا یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی یا یہ کہ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی ترتیب دی؟
قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی ترتیب توقیفی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی آیت لے کر حاضر ہوتے تو فرماتے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد فیصل عطاری باب المدینہ کراچی سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی کسی کے پاس روزی کے لیے گیا، جب سیٹ نے تنخواہ طے کی تو کام کرنے والے نے کہا میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے، تو سیٹ نے کہا کہ مجھے دعا نہیں کام چاہیے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب ارشاد فرمائیے، جزاکم اللہ خیرا.
اس طرح کا جملہ نہ کہا جائے، کہنا نہیں چاہیے، اور ہے سخت جملہ، بے باکی والے الفاظ بھی ہیں، نڈرپن ہے. یہاں ملازم کے جواب میں سیٹ نے یہ کہا ہے، یوں دعا کا انکار اور رد اس جملے میں مقصود نہیں نظر آتا، مگر دعا کے استخفاف یعنی دعا کو ہلکا جاننے کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے توبہ و تجدید ایمان کا حکم ہے. اور اگر دعا کی توہین مقصود ہو جب تو یہ کھلا کفر ہے، مسلمان نہ رہا مرتد ہو گیا. اب چونکہ واضح نہیں ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، تو پھر بھی یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کو اپنے توبہ کرے، اس جملے سے کلمہ پڑھے. اگر نکاح تھا کیا ہوا تھا تو اس کی بھی تجدید کرے، رینیو کرے، نئے سرے سے نکاح کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسجد شریف کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے پہلے وقتوں میں کہ محراب جو تھا وہ لکڑی کا تھا، اور آج اس دور کے اندر محراب شریف جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے. شیشے والا محراب جو ہے وہ صحیح ہے یا لکڑی والا محراب صحیح ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں یہ محراب شریف کیسا ہوا کرتا تھا؟
سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں محراب جو یہ تاق نما محراب بنا ہوا ہے یہ نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا، ان کے دور میں یہ رائج ہوا ہے جب یہ حاکم تھے. حجاج بن یوسف اس وقت حاکم تھا، اور یہ مدینہ منورہ جی یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ محراب کی ابتدا ہوئی ہے. تو یہاں یہ بات بھی بہت پیارا نقطہ ہے کہ نہ یہ محراب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا نہ صحابہ کرام نے بنایا علیہم رضوان، پھر بھی محراب ہر مسجد میں ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو، جو صحابہ کرام نے جو کام نہ کیا ہو، وہ جائز ہو سکتا ہے. جیسے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے عاشقان رسول کی مساجد میں، تو یہ سرکار کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، لیکن جائز ہے. اگر درود شریف ناجائز ہے تو مسجد کے محراب بنانا بھی ناجائز ہے، دونوں ہی جائز ہیں. تو آخر درود شریف کیوں ناجائز ہو اور محراب جائز ہو، منارے جائز ہو؟ منارے بھی نہیں تھے سرکار کے دور میں، اب مسجدوں میں منارے بنتے ہیں، مسجدوں میں گنبد بنتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوتے تھے. اب تو مسجد اس کے بغیر پہچانی نہیں جاتی، گنبد منارہ نہ ہو تو چار دیواری لگے گی، یہ تو کوئی کا مکان، کسی کا مکان ہے. اگر محراب نہ ہو تو مسجد لگے گی نہیں. تو یہ سب بعد میں ہی چیزیں. تو جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی اور مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، علماء صلحاء جس کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں اور شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، تو وہ جائز ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا مانا جاتا ہے. تو یوں اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ بھی اچھا ہے، جشن میلاد النبی منانا یہ بھی اچھا ہے، گیارہویں شریف منانا یہ بھی اچھا ہے، تیجا دسواں چالیسواں عرس وغیرہ یہ اصال ثواب کے ایک انداز مسلمانوں نے وہ چلائے ہیں، کیونکہ یہ سب شریعت سے نہیں ٹکراتے، اس لیے اچھے سب کو مان لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھ میں آتے تو مسجد بغیر محراب کی بنائے، عاشقان رسول تو پھر بھی مسجد و محراب والی ہی بنائیں گے.
تو مسجد جو
ہم تو سب باقی رکھ رہے ہیں کہ جو بھی چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی.
تو پلر وغیرہ سیمنٹڈ پلر ہوتے تھے یا یہ لینٹر کی چھت ہوتی یا وہی کھجور؟
مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں کھجور کے تنے تھے، وہ چٹائی ڈالی ہوئی تھی، اور شروع میں تو فرش بھی کچا تھا، پھر بعد میں مٹی ڈال کر اس کو پکا کیا گیا تھا. تو مسجد ایسی بنانی چاہیے. خیر عاشقان رسول کو سب سمجھ میں آتا ہوگا، اللہ ہم سب کو عاشقان رسول ہی رکھے،
آمین.
شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا آپ یہ سوال کا جواب ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی بالغہ عورت نے نابالغ محرم کو مارا ہو تو کیا اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے معافی مانگنی ضروری ہوگی؟
نابالغ محرم کو مارا ہو یا نا محرم کو مارا ہو، اگر ظلمن مارا ہے تب تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد، حق العبد تلف کیا، اس نے توبہ بھی کرے. اور بالغ اگر خوش قسمتی سے بالغ ہونے کے بعد وہ مل گیا ہے تو کسی طریقے سے اس سے معافی تو مانگنی پڑے گی نا، کسی محرم کے ذریعے معاف کروا لے اس سے، اگر وہ نا محرم ہے تو، اور محرم ہے تو ڈائریکٹ بھی معافی مانگ سکتا ہے. ورنہ ویسے بھی اگر وکیل کے ذریعے بھی معافی مل جاتی ہے ذہن نصیب، بلکہ جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں نا وہ سب کے سب یار یوں کر لو کہ ہمارے کو نابالغی میں بھی اگر کسی نے ہم پر ظلم کیا نا، ہم نے اس کو معاف کیا، بیچاروں کو معاف کر دو. کیونکہ اب معافی مانگنے کا ذہن کم ہے، اب خدا جانے اس طرح معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ اگلے کو تو احساس ہی نہیں ہے معافی مانگنے کا، پھر ہمارے معاف کرنے کا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں، جو اگلے نے تو گناہ کرنے کا ارادہ کیا، ظلم کیا.
معاف کرنے والے کو تو فائدہ ہوگا قیامت میں انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے رب کی رحمت.
معاف کرنے والے کو تو ہوگا
جی،
ظالم کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا غور کر لیا جس پر. تو ظالم تو ہے مطلب ٹھیک ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، احساس ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی کہ ایسے مطلب عجیب و غریب مطلب ذہن ہے لوگوں کے کہ میں کیا بتاؤں. جیسے میں بات بات میں معافی مانگتا ہوں نا، یہ بھی سننے کو ملتا ہے کبھی کبھی، تو جب دیکھو معافی مانگتا رہتا ہے، حالانکہ یہ کام تو واقعی لائق ہے تقلید ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، اور دن میں اگر ہزار بار معافی مانگے تو کم ہے لیکن احساس عجیب مطلب نیچر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ ڈیلی روزانہ ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے اپنے رب سے. ایک روایت کے مطابق 70 بار, حالانکہ معصوم ہیں. ہماری تربیت ہے اس میں, ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے رہے اور بندوں سے بھی معافی مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ اور بندوں کا معاملہ ہے مختلف. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, یہ ہم توبہ نہ بھی کریں اور وہ چاہے اپنے فضل و کرم سے ویسے ہی ہمیں معاف کر دے, اس کی بھی یعنی کہ صورت ہے. لیکن اب بندوں کے بندے بھی اس کے, بندوں کے حقوق بھی اسی کے, لیکن خود اس نے اصول یہ ارشاد فرمایا کہ بندوں کے حقوق جب تک وہ میں بدلہ نہیں لوں گا چھوڑوں گا نہیں. تو اب یہ کہ یا تو وہ بندہ معاف کر دے, اگر بندہ معاف نہیں کرتا, یہ معافی نہیں مانگتا بندہ معاف نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا. اب وہ چاہے تو قیامت کے روز صلح کروائے گا, نعوذ باللہ. وہ بے بس نہیں ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن اس نے خود یہ قانون رکھا ہے. بندوں کے حقوق کے تعلق سے معاملہ جو ہے نا بہت حساس ہے, بہت ہی سینسیٹیو ہے. دوسروں کی حق تلفی تو ایک دن کے بچہ بھی ہے نا اس کی بچت نہیں ہے اس میں. بہار شریعت نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ کروٹ لے اور کوئی گلدستہ یا گلدان کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس کی کروٹ سے وہ گر جائے ٹوٹ جائے تو اس بچے پر تاوان ہے. اب وہ بچہ تو پتہ ہی نہیں آپ بولو گے, لیکن یہ یعنی کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ دوسرے کا نقصان پہنچانے کا یعنی کتنی اہمیت ہے اس کو. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ تاوان کیسے ادا ہو, یہ اس بچے کے مال سے ادا کیا جائے, اس کا سرپرست جو ہوگا ولی, مثلاً والد ولی ہے تو والد اس کے بچے کے جو پیسے ہیں اس سے ادا کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا گلدان ٹوٹا وہ معاف کر دے, تو معاف تو ہو جانا چاہیے, نابالغ کو معاف کرے تو معافی تو مل جائے گی نا, کہ وہ معاف کر دے. تو یعنی یہ کتنی اہمیت ہے کہ یہ حقوق والی بات, نابالغ تو نابالغ جانوروں کو بھی معاف نہیں ہے. چونٹی بھی اگر کسی چونٹی پر ظلم کرے گی قیامت کے دن وہ مظلومہ چونٹی جو ہے نا اس سے بدلہ لے گی. بلی بلی پر ظلم کرے گی تو مظلومہ بلی اس ظالم بلے یا بلی سے بدلہ لے گی قیامت کے روز. بکری کا تو مثال حدیث شریف میں دی گئی, اگر بغیر سینگ والی بکری پر ظلم ہوا نا سینگوں والی بن کے آئے گی قیامت کے دن, اور جس دوسری بکری یا بکرے نے جو اس پر ظلم کیا اس سے وہ بدلہ لے گی قیامت کے دن. پھر یہ جانور مٹی کر دیے جائیں گے. اسی کو دیکھ کر کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. کافر مٹی نہیں ہوگا, اس کو عذاب دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جانور مٹی ہو جائیں گے ان کے بدلے جب لے لیے جائیں گے آپس کے جو حقوق ہیں. جب جانور کو بھی ظلم جانور کرے گا جانور کو بھی معاف نہیں. بعض جانور خواہ مخواہ دوسرے جانوروں پر روب جھاڑتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, کاٹتے ہیں. مرغا چھوٹے مرغے کو مارتا ہے, وہ چڑیاں ایک دوسرے کو, بعض اوقات کبوتر ایک دوسرے کو, کتے بلے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, کاٹ رہے ہوتے ہیں. بکریاں سینگے مار رہی ہوتی ہیں, گائیں سینگ مار رہی ہوتی ہیں. تو جو بھی ظلمن مارے گا, جو جانور دوسرے جانور کو ظلمن مارے گا اس کا بھی انتقام قیامت کے دن لیا جائے گا. تو بندے جانور تو بے عقل ہے پھر بھی بچے گا نہیں, تو ہم تو عقل رکھتے ہیں نا اپنے اندر, ہمارا کیا بنے گا. اس لیے دنیا میں ہی معافیاں مانگ کر چاہے پیر پکڑنے پڑے چاہے کچھ کرنے پڑے معاف کروا لینا چاہیے. اڑی نہیں کہ میں معافی مانگوں گا تو میرا روب چلا جائے گا, میں بیوی سے معافی مانگوں تو سر پہ چڑھ جائے گی. وہ سر پہ چڑھے یا سر کے اوپر والی چھت پہ چڑھے, معافی تو مانگنی پڑے گی, ورنہ قیامت کے دن پھر جب چڑھائی ہوگی نا اس کی طرف سے تو وہ نیکیاں لے گی, اپنے اگر نیکیوں سے بھی گزارا نہیں ہوا تو اپنے گناہ ڈال کر جہنم میں پھکوا دے گی. یہ یاد رکھنا. جیسے بیوی پر بھی ظلم کیا ہے معافی مانگنی ہے, ماں نے بیٹے پر ظلم کیا ہے بیٹی پر ظلم کیا ہے مانگنی ہے, ساس نے بہو پر ظلم کیا ہے معافی تو مانگنی ہے. یہ سر پہ چڑھے یا چھت پہ چڑھے, نہیں مانگو گی معافی اس کو معاف نہیں کرواؤ گی پھر قیامت میں دیکھ لینا پھر. اس لیے وہ بالکل اس میں شرمائے نہیں, شیطان کے وسوسوں پر نہیں جائیں. آپ چاہے وزیر ہوں چاہے پریزیڈنٹ ہوں وزیر اعظم ہوں اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن آپ بچ کر نہیں جائیں گے. چاہے کیس کتنی بڑی کوئی آپ کی پارٹی ہے کتنا ہی سارا آپ کے پاس اسلحہ ہے ابھی ٹھیک ہے کرتے رہو, کب تک کرو گے کب تک گل چرے اڑاؤ گے؟ آخر اللہ تعالی کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہارون الرشید کا جب انتقال ہونے لگا, خلیفہ تھے یہ احیاء العلوم میں, تو اس وقت یہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا, میرا سارا مال جاتا رہا میرا سب زور جاتا رہا, نہ مال کام آئے گا نہ اقتدار کام آئے گا, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. حالانکہ ہارون رشید ایک اچھے خلیفہ گزرے, مسلمان تھے اچھے مسلمان تھے, پھر بھی یہ اس طرح کہہ رہے تھے آخر میں. تو آج کل تو جو آتا ہے عام طور پر ظلم کے نئے انداز لاتا ہے اور ریایا کو دو ہاتھوں سے لوٹتا ہے, آخرت میں کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے, ہم مسلمانوں کو راحت دینے والے بنے, ہم مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے نہ بنے. نہ زبان سے تکلیف دینی ہے, نہ آنکھ سے گھور کر تکلیف دینی ہے, نہ ہاتھ سے تکلیف دینی ہے, نہ پاؤں سے نہ کونی سے, نہ بھویں سکوڑ کر نہ پیشانی پر بل ڈال کر نہ منہ چڑھا کر. بلا اجازت شرعی ہمیں کسی کو بھی ایزا نہیں دینی ہے, نہ ایک دن کے بچے کو نہ سو سال کے بوڑھے کو. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو فوری طور پر ہاتھ جوڑ کے یا جس طرح بھی اس کو معافی مانگ کے راضی کرنا ہے. اگر یہ سب کرنے لگے نا حاضرین ناظرین, انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا, ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے گا.
ابا کسی نے ظلم کیا اور امیل سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, کسی نے ظلم کیا, اب ظلم کرنے کے بعد وہ معافی مانگ رہا ہے, تو کیا ظالم کا یہ معافی مانگنا عاجزی کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ یعنی ایک شخص ہے کہ مطلب معافی مانگتا ہے جھکتا ہے نمتا ہے اور مطلب کوشش کرتا ہے کہ یار میری وجہ کی تکلیف ہے, کہ عاجزی کے کئی حصے بنیں گے, لیکن ایک شخص ظالم ہے اس سے واقعی ظلم کیا اگلے کے اوپر, اب وہ معافی مانگ رہا ہے, تو کیا اس کا یہ اس سے معافی مانگنا اس کی عاجزی کہلائے گا کہ یہ اس کا حق ہے کہ اسے معافی مانگا جائے اور اس کو اس کا حق دیا جائے, کیا اس کو کہیں گے آپ؟
اس پر فرض ہے کہ یہ معافی مانگے. اب انداز میں جو لجاجت کرے گا انکساری کرے گا توازو کرے گا اپنے آپ کو اس کے آگے وہ ذلیل کرے گا, یہ سارے عاجزی ہی کے انداز کہلاتے ہیں. جتنی عاجزی زیادہ ہوگی ایسا ہے کہ اگلے کے دل میں اتنی جگہ زیادہ بنے گی. اب یہ بھی تو انداز ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا, بازاری لوگ رہے بھائی معاف کر دیں بس, بولانا بول دیا نا معاف کر دو, کیا تمہارے پیر پکڑ لوں, یوں کر کے اگر یوں دل دکھانے والے انداز میں معافی مانگے گا تو ایک حق اور بڑھ جائے گا, ظلم در ظلم ہو جائے گا. تو معافی تو عاجزی ہی سے مانگی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ بندہ عاجزی کے ساتھ کرتا ہے, گڑ گڑا کر کرتا ہے, ہنس ہنس کے توبہ تو نہیں کی جاتی نا. پھر جیسی تکلیف پہنچائی ویسا انداز ہو, معمولی سی تکلیف ہو تو چلتے چلتے تھوڑا یوں دھکا لگ گیا, ویری سوری, تو وہ اگلا بولے نیور مائنڈ, اور اٹھا کر اس کو رکھ دی, سمجھے, نیور مائنڈ, او ویری سوری. تو اب وہ نیور مائنڈ بولے اس کی امید نہیں ہے, یا گاڑی ٹھوک دی اس کو اور اس میں ڈنٹ ڈال دیا تو ویری سوری سے گزارا نہیں ہوگا, اب تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ ہوگا, آگے کی منزل ہے تھوڑی کڑی. ویسے اگر گاڑی آڑے آ گئی اور اس کی گاڑی تھوڑی رک گئی اور ویری سوری کر کے ہٹا لی تو وہ بھی نیور مائنڈ بول دے گا. تو جیسی تکلیف ویسی معافی. تو بعض اوقات کیا تکلیف بہت بڑی پہنچاتے ہیں اور پھر وہ شرماتے شرماتے یوں کہتے بولتے بولتے بند نہیں پڑتی ظالم کو, بولے بولا جالا معاف کرنا. اب وہ بھی سمجھتا کہ یار یہ ظالم ہے, اس کو میں کچھ بولوں گا تو یہ مزید مجھے تکلیف دے گا, تو وہ بھی بول دے گا کوئی بات نہیں یار چلتی. تو یہ معافی مانگنے کا انداز صحیح نہیں ہے. بولا چالا معاف کرنا, اس سے یہ سارے حقوق معاف نہیں ہو جائیں گے. جیسے بھول, جتنی سخت بھول ہوگی اتنا ہی عاجزی اور نرمی اور جھکاؤ ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے.
اور پاپا مسئلہ کمال یہ ہے کہ اس میں جو دبا ہوا ہے نا اس کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں, یعنی جو ماتحت ہے یا کچلا ہوا ہے دبا ہوا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے معافی مانگنا. واقعی آپ جو فرما رہے ہیں اصل جو معافی مانگنے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے نا, یہ یا تو عزت ہے منصب ہے تھوڑا اس کی پوزیشن ہے تو
جی.
مانگنی ماتحت سے نیچے والے سے اور خود وہ اوپر جگہ بیٹھا ہوا تو یہ اس کے لیے شاید زیادہ تکلیف دے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے پھر ایک تو معافی بھی مل جائے اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, کیا پتا کہ یہ معافی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر اجر کا خزانہ بھی نصیب ہو جائے.
بے شک یہ ہے کہ شیطان اصل وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ تیرے سر پہ چڑھ جائے گا, اور یہ اس لیے وہ ماتحت سے بندہ معافی مانگنے سے محروم رہتا ہے. شوہر بیوی سے معافی نہیں مانگتا, باپ بیٹے سے معافی نہیں مانگتا, استاد شاگرد سے معافی نہیں مانگتا, پیر مرید سے معافی نہیں مانگتا کہ یار یہ چڑھ جائیں گے میری ان کے سامنے ویلیو نہیں رہے گی. لیکن دیکھو میں باپ بھی ہوں, اپنے بیٹوں سے معافی مانگتا ہوں اپنے بچوں سے, میں شوہر بھی ہوں اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگتا ہوں, میں پیر بھی ہوں الحمدللہ اپنے مریدوں سے معافی مانگتا ہوں. اگر کوئی مجھے اپنا استاد تسلیم کرے, ہوں نہیں اگرچہ اس قابل, اپنے شاگردوں سے اگر وہ ہیں تو ان سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ میرے یہ خالی الفاظ نہیں ہے, میرا پریکٹیکل ہے, دنیا دیکھتی ہے الحمدللہ, دنیا دیکھتی ہے. تو اس کا مطلب میں نے یہ سارے وسوسے جو تھے نا ان کا وربلی نہیں پریکٹیکلی رد کر دیا کہ میرے سر پر تو کوئی نہیں چڑھا, میرے سر پہ امامہ چڑھا ہوا ہے, اوپر چادر سجی ہوئی ہے, اوپر اور کوئی نہیں ہے, جو بھی ہیں الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں نے معافی مانگی اس کی وجہ سے میرے سر پہ تو کوئی نہیں چڑھا.
بابا کئی بار آپ نے ہم سے ہی معافی مانگی ہے
الحمدللہ. تو بالغ آپ کی نابالغی کے دور کی معافیاں مانگ لی والے ہونے کے بعد, یاد نہیں ہے آپ کو کیا؟ نہیں تو میں نے کہا پھر معافی مانگ لو.
اور اسی طرح بانجیوں سے بھی معافی مانگی جیسے سے بالغ ہوتی گئی,
نواسیوں سے جی الحمدللہ. تو میں یہ مطلب کرتا رہتا ہوں, میں ڈرتا رہتا ہوں یار, اب گناہ تو ویسے کہاں کم ہے یار, اگر ایک بھی گناہ لے کر محشر میں ہم پہنچے اور وہی گناہ اگر اٹک گیا نا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک گناہ چھوٹا گناہ اگر وہی اٹک گیا اور اس نے جنت سے روک دیا اور دوزخ کی طرف معاذ اللہ رخ کروا دیا تو کیا ہوگا؟ سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کی بے نیازی سے. جس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے خالی ہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ ان کا شکر کہاں ادا کیا. اس لیے وہ بندہ ہوتا ہے, بندے کو عاجز ہی رہنا ہوتا ہے, اس کو ڈرتے رہنا ہے, نیکی کرے تو بھی ڈرے, گناہ تو کرے ہی نہیں, گناہ ہو جائے تب بھی ڈرے اور نیکی کرے تب بھی ڈرے, ساری زندگی عبادت میں گزارے تب بھی ڈرے کہ قبولیت کی سند کس کے پاس ہے. جنت کی گارنٹی ہم لوگوں کے پاس تو نہیں ہے, جن کے پاس تھی وہ بھی ڈرتے تھے اللہ سے اس کی خفیہ تدبیر سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جس پر کرم فرمائیں گے وہ جنت میں جائے گا. لیکن ان کا کتنا خوف تھا کہ اتنا خوف خدا سے روتے تھے, اور رونے کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہنڈیا وہ پک رہی ہے, اس طرح کی سینہ بے کینہ سے آواز ابھرتی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطوی جنتی ہیں, ان کو پیارے آقا مالک جنت مالک کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی, لیکن یہ نمازوں میں بھی ایسا روتے تھے کہ پچھلی صف میں آواز جاتی تھی رونے کی, اور رو رو کر یہاں آنکھوں کے نیچے یہاں کالی لکیریں ہو گئی تھی, اتنا روتے تھے. حالانکہ اتنے پاورفل تھے, اتنے بار روپ تھے کہ آپ کی گلی سے سرکش جنات گزرتے نہیں تھے, اتنا ڈرتے تھے, شیطان آپ سے لرستے, لیکن یہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو جو خدا سے ڈرے اس سے مخلوق ڈرے, اور جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر مخلوق اس سے نہیں ڈرتی. اگر عارضی طور پہ ڈرتی بھی ہے تو کب تک؟ آخر ہر کمال کو زوال ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بندہ بنائے رکھے اور عاجز بندہ بنائے رکھے, ہم اڑی نہ کریں, ہم تکبر میں نہ پڑیں, ہم ظالم نہ بنے, بھلے مظلوم بنے ظالم نہ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ضرر یعنی نقصان اور تکلیف پہنچانے سے بچو, لوگوں کو ضرر پہنچانے سے بچو کہ اس سے بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی بہن جس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس دوران کوئی نامحرم اسلامی بھائی اس کمرے میں داخل ہو جائے تو اسلامی بہن نماز پڑھتی رہے یا نماز توڑ کر دوسرے کمرے میں نماز پڑھے؟
کوئی نامحرم آ گیا کمرے میں,
جی
نماز تو توڑنے کی تو اجازت نہیں ہے, نماز تو پوری کرے گی. وہ تو نامحرم جو ہے اگر وہ بدنگاہی کرتا تو گناہ اس پر ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو آڈیو
جواب دیجئے.
اس سے پہلے میں نام بتا دوں, خوش نصیب رمضان المبارک والے حج و عمرہ بغداد
ماشاءاللہ
حلقہ نمبر 41 باب المدینہ محمد اسلام عطاری ولد اقبال اسلام ولد اقبال حلقہ 41 اسلام ولد اقبال حلقہ 41
لا موجود
حلقہ نمبر 116 باب المدینہ اسرار احمد عطاری ولد عبد الباقی اسرار بن عبد الباقی اسرار بن عبد الباقی حلقہ نمبر 16 باب المدینہ سید خواجہ ذی شان اشعر ولد سید علی اشرف سید خواجہ ذی شان اشعر سید خواجہ ذی شان اشعر
سبحان اللہ ماشاءاللہ تین اس ٹائم آگئے. اچھا یہ جو ہے نا وہ پہلے سوال کیا جائے گا جو 50 سال سے اوپر کے جو اسلامی بھائی بزرگ اسلامی بھائی جو بزرگ ہیں. تسبیح فاطمہ کسے کہتے ہیں؟
سبحان اللہ
یہ تو ان کو پتا ہوتا ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے یہ.
50 سال سے اوپر، نام بھی بتائیں گے عمر بھی بتائیں گے، کہاں سے آئے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علی انور عطاری دادو سے آئے ہیں، دادو سے.
ماشاء اللہ دادو.
عمر 68 ایئرس 7.
ماشاء اللہ
بھلی کری آیا.
جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد جو سبحان اللہ الحمدللہ رب پڑھتے ہیں، یہ تسبیح فاطمہ ہے، لا الہ الا اللہ.
بول نہیں پا رہے بےچارے، پہنچ گئے ہیں.
ان کو دیں، دوبارہ دیں. بزرگوں تھوڑا تسلی سے فرمائیے.
سبحان اللہ کی
سبحان اللہ.
عمر جو تقاضا بھولی ہے بےچارے لگے جی. پچھی یہ ماحول میں بائک تھے، پچھی مدنی چینل تھے، نظر اسکرین تھے پوئتا گھبراہٹ تھی ہمارے میں.
کوئی اور
دی ڈیزائن کے بھی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
بابا، آپ بھی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تسبیح فاطمہ جو حضرت اللہ نے پڑھی ہے وہ فاطمہ، وہ تسبیح ہے
جو بی بی فاطمہ نے تسبیح پڑھی، وہ تسبیح فاطمہ.
جی جی.
اچھا وہ تو کون کون سی تسبیح پڑھی ہے اس کی؟ چلو لگے رہے آپ، خدا جانے کتنی تسبیحات پڑھتی ہوں گی، بتاتے رہے ہم سنتے رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب المدینہ کراچی سے آیا ہوں، ایک ماہ کے اعتکاف میں. عبد الرزاق میرا نام ہے، عمر 55 سال. تسبیح فاطمہ بولتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر.
جواب درست ہے.
ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ جو ہے وہ تحفے میں پیش کیا جائے گا، اور مہندی بھی ان کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ، مہندی بھی لگائیں گے.
اچھا اب جو سوال عوام سے جو یہاں نیچے موجود ہیں،
صراط الجنان پوچھو کہ نہیں گئے
جی؟ اچھی
برکت کسے کہتے ہیں؟ دینی طلبہ اس کا جواب نہیں دیں گے، اور نہ ہی مدنی شخصیت، ان کے علاوہ عوام
عام اسلام بھائی جو آئے ہیں.
طلبہ ہی دے سکتے،
چلیں طلبہ ہی دے دیں اس کا جواب،
وہ بھی دے سکے تو.
سوال دوبارہ دوہرا دیں
گے. یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی بھی شے میں ایک برکت ہوتی ہے نا، تو برکت کسے کہتے ہیں؟
اردو میں برکت، جس کو بولے برکت.
برکت
ہے، برکت راہ پر زبر ہے.
یہ ہمارے مدنی منع کئی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، چلے
جی کون کون بتائے گا؟
یہاں تو کافی ہے.
برکت کسے کہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کسی چیز کے زیادہ بڑھ جانے کو برکت کہتے ہیں.
جی حاجی رضا جواب دے دیا انہوں نے.
السلام علیکم. کسی چیز کی، کسی چیز سے بڑھ جانے کو؟
جی جی.
یہ تو جواب نہیں ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
محمد بلال عطاری مظفر گڑھ سے. جو کم چیز کفایت کر جائے اس کو برکت کہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
طاہر جہاں خٹک ضلع کرک سے. 3 دن کے اعتکاف کے لیے ریاض سعودی عرب سے باپا کی خدمت میں حاضر ہوں. باپا کی زیارت بھی ہوئی ہے، دل کو سکون بھی حاصل ہوا، بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. برکت اور کثرت میں فرق یہ ہے کہ کثرت چیزوں کے بڑھ جانے کو کہا جا سکتا ہے، وہ برکت تھوڑی چیز سب کو کفایت کر جائے اور اس پر دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اسے ہم برکت کہہ سکتے ہیں.
تو دل کہاں سے لیں گے؟
قریب قریب جو مانا بتا رہے
مانا پہ تو یہ پہنچ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈیرہ اللہ یار بلوچستان سے آیا ہوں.
اب اگر خلاصہ یا مفہوم درست بنتا ہو تو جواب ہم درست نہ مان لیں.
اصل ہمارے پاس جو جواب لکھا ہو نا میرآت شریف کے حوالے سے، اب اس کی طرح کا تو جواب کسی نے بھی نہیں دیا ابھی.
بابا جان، برکت کسی چیز میں اضافہ اور کفایت کرنے کو برکت کہتے ہیں.
برکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافے یا توسیع کو برکت کہتے ہیں.
وہ پہلا جو مدنی منہ نے جواب دیا میں نے ماشاءاللہ میرے منہ سے نکلا تھا، اس نے اپنے ذہن سے بہت پیارا جواب دیا تھا. اگرچہ وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، تو ہمارے پاس جو لکھا معراج شریف میں یہ ہے کہ وہ زیادتی خیر، یعنی کسی چیز میں اضافہ، اچھا اضافہ، بلا اضافہ. اب گناہوں میں اضافہ ہو تو اس کو برکت نہیں بولیں گے، اچھا اضافہ کہ جو ہونے کے بعد جائے نہیں، وہ اچھی بڑھوتری، وہ اچھی زیادتی، وہ اچھا اضافہ کسی چیز میں جو آنے کے بعد جائے نہیں باقی رہے. برکت کی تعریف مفسر شعیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے یہ لکھی ہے. اب یہ لوگوں کو آزمائش ڈالنے والی، وقت نہیں جواب دے سکتے، اچھے بھلے نہیں دے سکتے جواب.
اس کے بہت سارے معنی لغت کے اندر کیے گئے ہیں. برکت کا ایک معنی زیادتی ہونا، بڑھوتی ہونا، مطلقاً یہ معنی بھی ہے. سعادت کو بھی برکت بولتے ہیں، وہی زیادتی کا اور کفایت کر جانا، یہ چیزیں بھی برکت کے تحت ہی آتی.
مدنی منڈے کو تحفہ دے دیا جائے، اس نے واقعی یعنی کہ مجھے لگتے ذہین لگتے ہیں. اللہ نظر بس سے بچائے، اللہ عالم باعمل بنائے. ہوں گے جامعت المدینہ کے، ہوں گے جامعات میں ایک سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اپنے جامعت المدینہ میں.
انشاءاللہ میں ابو کو یہ نیت کرتا ہوں، ابو کو مدنی قافلے میں سفر کراؤں گا. میں جامعۃ المدینہ ڈرکی میں پڑھتا ہوں. میرا نام غلام مصطفیٰ عطاری.
سندھی مانو ہے ماشاءاللہ.
کون سے درجے میں؟
ابھی متوسطہ کے پیپر دے کر اولا میں جانے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ.
مطالعہ کرتے رہو دینی کتابوں کا، اپنی جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نا پڑھتے رہو.
اچھا عوام سے سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا تھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام.
جواب غلط ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان، مبین احمد عباسی زمزم نگر حیدرآباد سے 30 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوں.
ایک ماہ کے لیے،
ایک ماہ کے لیے. جو شہزادے نے سوال پوچھا ہے ان کا جواب یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام.
جواب درست ہے.
رب کی ہوئی عطا صالح صالح علی نبینا و علی الصلوۃ.
ایک خواہش کا اظہار کیا تھا صبح فجر کے بعد اسلامی بھائیوں نے کہ پہلے ماہ رمضان میں امیل سنت رمضانی کسوٹی کیا کرتے تھے.
چلو انشاءاللہ یہ بھی آج حاجی رضا کر لیں گے. دیر کے بعد رکیں گے نا، یعنی کہ یہ رمضانی کسوٹی انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ کے بعد کوئی سوچ لو آپ
انشاءاللہ
مشورہ یہ رہنمائی فرما دیں آپ شخصیات جو باقی ہے
ہمیں مدنی شخصیات
شخصیات کو بارہ سو روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ
یہ روزہ انور پر کتنے گنبد شریف ہیں
یہ مدنی شخصیات غریب ہوتی ہیں اکثر مدینہ جائیں وہاں جا کے گن کے آئے تو ہو نا
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دو گنبد ہیں
تصویر میں دو نظر آتے
تفصیل کہاں کہاں ہیں دو
یہ کہاں پوچھا گیا تھا کہ کہاں ہیں آپ نے پوچھا تھا کہ کتنے گنبد ہیں انہوں نے دو فرمائے
ایک سبز اوپر ہے نیچے وائٹ ہے
سبحان اللہ جواب درست ہے
جواب سمجھ میں نہیں آیا ہمیں
دیکھیں ایک تو سبز گنبد ہے جو کہ سب کو نظر آتا ہے یہ مرجع خلائق ہے دوسرا جو وہ اسی کے نیچے جو نا سفید گنبد ہے گنبد بیضا
کیا
جو کہ زائرین کو نہیں دکھائی دیتا
ابھی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے
کیا سبز سبز گنبد
بڑے گنبد شریف کے ساتھ صلو علی الحبیب
یہ روزے کی حالت میں حجامت بنوانا جائز ہے یا نہیں
جائز ہے
اگر کسی نے روزے کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ ہو جائے گا
نہیں ہوگا
روزے کی
حالت میں روزے کی نیت ہی نہیں کی سارا دن تو بھوک پیاس ڈائٹنگ یعنی نیت کا وضاحت میں نے کی تھی کہ اگر یوں رات میں یوں ہے ایک ذہن میں کہ کل میں نے روزہ رکھنا ہے یہ اس کا پکا ہے یہ نیت ہے سحری کے دن میں جو کھانا کھاتے ہیں تو یہ آؤٹ آف روٹین ہے تو سحری کی اور پتہ یہ سحری کر رہا ہے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے سحری کر رہا ہوں کل روزہ ہے نا تو یہ بھی نیتیں ہی ہیں جب تک یعنی کہ جیسے سحری کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ اب کھا لو روزہ نہیں رکھنا ہے تو نیت روزہ نہیں ہے ورنہ یہ کہ سحری کو بھی نیت قرار دیا گیا نماز میں بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے اب بالکل نیت ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے یا نہیں یہ پتہ ہی نہیں اور دن بھر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے دار کی طرح رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
روزے کی حالت میں جسم وغیرہ پر گندگی لگ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا
نہیں
میرا سوال ہے کہ اتنی گرمی ہے اب ہم اتنی لوڈنگ میں اتنا کام کرتے ہیں یہ شیڑے اٹھانا پڑتی ہے ہم لوگوں کو ہماری تنخواہیں کم ہیں آفس میں جو بیٹھے ہیں ان کی تنخواہیں ہم سے زیادہ ہیں اور وہ آرام سے کام کرتے ہیں اسی میں بیٹھ کے تو امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کوئی مدینی پھول ارشاد فرمائے کہ یہ سیٹ لوگ ہم سے ہمارے پہ رحم کریں
میرا سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ میں مشین آپریٹر ہوں، جیسے یہاں پہ لائٹ جاتی ہے تو ہمارے سے کیا کہتے ہیں لوڈنگ کا کام کرایا جاتا ہے، شیٹیں اٹھوائی جاتی ہیں، تو یہ ہمارا جو لائٹ جاتی ہے اس میں جو ٹائم ہمارا بچتا ہے، تو ہمارے کو یہ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ہم کو رکھا ہے مشین آپریٹر کے لیے، لیکن ہمارے سے یہاں پہ لوڈنگ کرائی جاتی ہے اور ہے نا مال اتروایا جاتا ہے اور ہے نا رکھوایا جاتا ہے، جبکہ ہم کو تنخواہ مشین آپریٹر کے لیے دی جاتی ہے.
پہلے سوال میں جو ہے نا کہ سیٹھوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، ہم محنت
جو دفاتر میں جو بیٹھتے ہیں نا آفیسز میں
آفیس، اچھا آفیسر کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، لیبر کی تنخواہ کم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی صلاحیت کا ہوتا ہے. اب گدا گاڑی جو چلاتا ہے وہ اب بولے کہ بھائی وہ جو ہوائی جہاز اڑاتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہماری کم، ٹرک ڈرائیور اٹھا کر بول دے گا کہ ہم کو بھی مطلب وہ پائلٹ کی طرح تنخواہ دو، پائلٹ کی اتنا تنخواہ کیوں ہے، ہم تو زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں ہم اتنا ٹرک چلاتے ہیں. تو اپنی اپنی صلاحیت پر ہوتی ہے. تو وہ مرحوم بھائی ہمارے ایک واقعہ بتاتے تھے، وہ ہے من گڑتی ہوگا بس سمجھانے کے لیے ایسے معاملات کو، کہ ایک جگہ کوئی مشین خراب ہو گئی تو کارخانے میں، اب مشین کے لیے جو بھی وہاں کے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی مشین ان سے چلی نہیں، تو کسی کاریگر کو اس کے انجینئر کو بلایا، اس نے دیکھا اور ایک ہتھوڑی ماری اور 101 روپے کا بل دیا. تو وہ ان سے کہا گیا کہ ایک ہتھوڑی ماری اور 101 روپیہ اس کا، تو اس نے کہا ہتھوڑی مارنے کا تو میں نے ایک ہی روپیہ لیا، کہاں مارنی، اس کے 100 روپے لیے. ٹیکنک، تو پائلٹ کے پاس ٹیکنک ہے، گدا گاڑی والا ٹیکنک نہیں جانتا. تو اسی طرح جو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا نا آفیسر، اس کے پاس ٹیکنک ہے، اور جو لیبر ہے نا اس کے پاس وہ ٹیکنک نہیں ہے، ورنہ تو وہ عالم اور جاہل سب ایک ہی ہو جائیں گے. میں نے جاہل بولے کہ عالموں کے ہاتھ چومتے ہو، عالم کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتے ہو، ہم نے کیا بگاڑا ہے، ہمارا بھی ہاتھ چوما کرو، ہم کو بھی دیکھ کے کراؤ کھڑے ہو جائے کرو. تو ذرا عالم اور جاہل کا فرق تو رہے گا نا، عالم عالم ہوتا ہے جاہل جاہل ہوتا ہے. تو یہ دنیاوی طور پر بھی یہ درجات اور گریڈز مختلف ہوتے ہیں، اس آفیسر سے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں، ان سے بڑے آفیسر بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو گریڈز لگے ہوتے ہیں.
خود جہاز کی جیسے آپ نے مثال دی، حالانکہ دو پائلٹ تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ان کے پیچھے جو عملہ ہے، یہ تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی جو بھی فلائٹ ہے اتنی وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ اور پائلٹ کی تنخواہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی جہاز میں ایک ہی روٹ پر جا رہے ہیں اور وہ بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسنجر کو بٹھاتے ہیں، پیسنجر کے ناز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں پائلٹ سے بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہیں تقابلی طور پر.
ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل محنت نہیں کرتے، ان کی بھی تنخواہ ہوتی ہے، مفت میں سیر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑتے رہتے ہیں یا پیسہ کھینچتے رہتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہوگا.
اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سب میں ایک بعض اوقات ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس ہیڈ کا کام جو ہے نا یہ جو کیبن کرو کہلاتے ہیں،
ایئر پرسر جو ہوتا ہے،
ہاں یہ کرو، یہ کرو کہلاتا ہے کرو، تو ان میں ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس ہیڈ کا کام جو ہے نا بڑے کا کام یہ نہیں کرنا، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کام پیسنجر کا وہ انہوں نے کام صحیح کیا یا نہیں کیا یہ صرف اس کو دیکھنا اس کا کام ہوتا ہے، اور شاید اس کی تنخواہ ان تمام سے زیادہ ہوتی ہوگی. گروپ یہ گروپ پرسن کہلاتے ہیں، ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، وہ ہیڈ کی جو تنخواہ ہے نا جو ان کا نگران ہوتا ہے، وہ نگران یہ سب نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بس ایسے آ جا رہا ہوتا ہے، اپنے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارے صحیح کام کر رہے نہیں کر رہے، آخر وہ نہیں چکر لگاتا ہے کہ بیلٹ باندھا کہ نہیں باندھا، بیلٹ بندوا کر الگ جاتے ہیں، لیکن آخری میں ایک آتا ہے کہ اس نے میرے عملے نے صحیح کام کروایا کہ نہیں کروایا، شاید اس کی تنخواہ ان سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سینئر ہوتے ہیں، سینئر کرو پرسن کہلاتا ہے وہ. تو یہ آپ نے صحیح ارشاد فرمایا کہ بس لوگوں کی صلاحیتیں اور قابلیتوں پر عموماً تنخواہوں کا اور اجرت کا ان سب کا انحصار ہوتا ہے.
مگر جہاز میں ایک فرد ایسا ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، خالی بیٹھنے کا کام کرتا ہے، اور ملے تو کھانے کا کام کرتا ہے،
جی
اس کی بھی تنخواہ، سمجھ گئے، ایئر کمانڈو،
جی
ایئر کمانڈو ہوتا ہے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے،
جہاز میں یہ رکھے گئے ہیں لیکن ہر جہاز میں ہے اس کا پتہ نہیں. یہ ہوتا ہے بعض
جہاز میں شاید نہیں.
بعض جہازوں کے لیے یہ سنا گیا ہے کہ اس طرح کے ایک پیسنجر کو ایک عملے کا ایسا فرد ہوتا ہے جو شاید کسی وجہ سے کام آ بھی جائے.
کبھی کبھی میری ملاقات ہوئی ہے جی. یعنی کہ وہ پتہ نہیں چلتا پیسنجر جی. ہی لگتا ہے یعنی کہ وہ محبت میں آ کر جیسے کہ ملاقات اور میئر کمانڈو تو یہ وہ غلط ہی کر رہا ہوتا ہے اس کی یہ ڈیوٹی کے خلاف کر رہی ہے کہ اگر خدا نہ خدا کوئی جہاز ہائی جیک ہونا ہونا تو یہ وہ
آپ کو
جان ہو گئی نا اس کی.
آپ کو آ کر بتایا ہوگا نا رسکی سفر ہے آپ کو آ کر بتا دیا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ارے کو تھوڑی بتا تھا پھرے گا
نہیں تو ہر بار نہیں ہوتا
وہ جہاز میں
میرے ساتھ ایسا ہوا ہے.
ہاں تو وہ آپ اکیلے جو گے جس کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا باقی ہمارے کو بتانا پھرے گا تو ہو گیا کام.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ترجمہ کنز الایمان اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی. اس کی تفسیر میں سراۃ الجنان کے اندر ہے جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے. وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے. یہ حسد ہے اور حسد مذموم اور حرام ہے. دوسری حالت دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے اسے غبطہ کہتے ہیں. یہ مذموم نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے دین و دنیا کی جو بھی معاملہ ہے اس میں سے جو بھی نعمت عطا کی ہے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے. مزید اس میں یہ ہے کہ دل کے صبر و قرار کا نسخہ ہی اللہ عزوجل کی رضا پر راضی رہنا ہے ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کمتر ہوگا. تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا. جیسے ایک آدمی ایک ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دوبھر ہو جائے گا. اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بھی بے قرار رہے گا. اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ عزوجل کی رضا پر راضی ہوں اور پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پالے گا.
سبحان اللہ.
سوال آپ سے کرنا ہے تحریری سوال ہے. کہتے بیٹا والدین سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے کہیں چلا جائے تلاش کے بعد بیٹا والدین کو مل جائے اب والدین اسے گھر آنے کو کہیں اور وہ گھر نہ آئے بیٹے کا ایسا کرنا کیسا؟
یعنی بیٹا روٹ کے چلا جائے.
یہ بیٹوں کے روٹ جانے کے واقعات ملتے ہیں کہ مطلب اولاد روٹ جاتی ہے ماں باپ سے.
ہر ماں باپ کی اطاعت تو کرنی ہوگی نا اس کو گھر پہ تو آنا ہوگا. اگر کوئی شرعی طور پر اس پر واجب نہ ہوا تھا ہجرت کرنا. ویسے آج کل تو خالی ناراض ہو کر ماں باپ نے ذرا ڈانٹ دیا تو چلے جاتے ہیں اس طرح مطلب ہوتا ہے. تو یہ تو ماں باپ کو ایزا دے رہے ہیں نا. ماں باپ کا کتنا دل اس سے دکھتا ہے کہ میرا لال کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا. پھر الگ بدنامی الگ پنچاتیں الگ لوگ سوالات جوابات دے دے گا تھک جائیں گے کہ کہاں گیا کیا ہو گیا کیوں ہو گیا کوئی اٹھا گیا فلاں ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ماں باپ کو ستانے ہی کا ایک انداز ہے. یہ ماں باپ کو ستانا تو یہ گناہ کا کام ہے. تو اس لیے ماں باپ جو بھاگ گیا اس طرح وہ گھر بھی آ جائے اور ماں باپ کو راضی بھی کرے معافی مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال رہ گیا تھا وہ دو سوال ایک ساتھ تھے کہ مشین آپریٹر کا ان کی ذمہ داری ہے اور ان سے پھر جب وہ لائٹیں نہیں چلی جاتی ہیں تو شیٹیں اٹھواتے ہیں. تو ایسا
جی جی اب ظاہر ہے کہ جس چیز کا اجارہ کیا ہے تو اس سے ہٹ کر تو کام
ابھی یہ دیکھنا پڑے گا. اصل میں بعض کام ہوتے ہیں کہ جو منصب کے مطابق ہوتے ہیں, تو اگر کام نہیں ہے تو اسی کے منصب کے مطابق اس کو وہ کام دے دیا جائے گا, تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کے منصب کے مطابق وہ کام اسے دے دیا جائے گا. ابھی مشین آپریٹر کس درجے کے ہیں, کس طرح کے ہیں, اگر تو مشین آپریٹر کے ذمہ یہ بھی کام ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اگر مشین چلانا نہیں ہے اس وقت تو پھر آپ کو یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام بھی کرنا ہوں گے, تو پھر لیا جا سکتا ہے ان سے یہ کام. لیکن اگر نہیں ہے ایسا اور مشین آپریٹر کے یہ کام نہیں ہوتے تو پھر مالک کا اس طرح ان سے لینا درست نہیں ہے.
صورتیں ہیں اس کی
منصب کے مطابق کام باز ہوتے ہیں کہ وہ لیے جا سکتے ہیں. مدرس ہے اب وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو اس کے منصب کے مطابق کام لیا جا سکتا ہے.
شیٹیں اٹھوانا لوڈنگ ان لوڈنگ ہے مشقت کا کام.
انہوں نے یہ بھی کہا سائل نے کہ ہمارا کام صرف مشین آپریٹر ہی کا کام ہے اور کوئی کام نہیں, اور ہمیں اجرت بھی اسی کی دی جاتی ہے.
سوال میں
مشین ہی
لیکن وہ یہی عرض کہ اگر تو ہے ہی یہی کہ یہ کام ہے اور ان کے منصب میں وہ آتا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں لے سکتے. مالک لے گا تو غلط کرے گا زبردستی ان سے, اور اگر منصب کے تحت یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر لی جا سکتی ہیں.
صلو علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.